أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، باري الخلائق أجمعين، فاطر السماوات والأرضين، والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين، خاتم النبيين، شفيع المذنبين، أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين، ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعده، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. تمام تر حمد و ثنا اور تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، جس نے اس کائنات کو خلق کیا، مجھے اور آپ ہم سب کو پیدا کیا، اور وہ پروردگار عالم اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. اور میرا اس عشرہ اول میں مجلس کا عنوان جو آپ سے گفتگو میری جاری ہے، وہ اللہ کی محبت کے عنوان سے ہے کہ پروردگار عالم اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اور اس کی محبت کا ثبوت یہ ہے کہ اس پروردگار عالم کا ہر عمل اپنے بندوں کے لیے نعمت ہے، رحمت ہے، اور اتنی محبت کرتا ہے کہ رسول ختمی مرتبت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں، کتاب میزان الحکمہ کی دوسری جلد میں یہ روایت موجود ہے کہ رسول اسلام ارشاد فرما رہے ہیں، ایک مرتبہ پروردگار عالم نے حضرت داؤد پر وحی کی: اے داؤد، مجھ سے محبت کرو اور مجھے میری مخلوق میں محبوب بناؤ. جناب داؤد کہتے ہیں: بارالہ، میں تو تجھ سے محبت کرتا ہوں، مگر تجھے تیری مخلوق میں محبوب کیسے بناؤں؟ کہا: تم میرے بندوں کے سامنے میری نعمتوں کا ذکر کیا کرو، جب تم میری نعمتوں کا ذکر کرو گے تو میرے بندوں کے دل میں میری محبت پیدا ہوگی، وہ مجھ سے محبت کریں گے. رب ذوالجلال یہ چاہتا ہے کہ جس طرح وہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم بھی اپنے رب سے محبت کریں معرفت کے ساتھ. اس لیے کہا نبی خدا کو کہ تم ان کے سامنے نعمتوں کا تذکرہ کیا کرو، جب تم ان کے سامنے میری نعمتوں کا تذکرہ کرو گے تو ان کے دل میں میری محبت پیدا ہوگی. مگر معاملہ اس دنیا میں جو بندوں کا، ہم بندوں کا معاملہ ہے، وہ الٹ ہے. جو نعمتیں اللہ ہمیں بن مانگے دے دیتا ہے، انہیں تو ہم کسی خاطر میں نہیں لاتے، گنتے ہی نہیں. ہاں، جو مانگ رہے ہیں اگر وہ مل گیا تو پھر کہتے ہیں کہ ہاں اللہ نے نعمت دے دی، اور جو بن مانگے دے دیا اس کو ہم کبھی نہیں شمار کرتے کہ یہ اللہ نے ہم کو بن مانگے نہیں. مثال دے دوں، اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ایک مکمل انسان بنا کے، آنکھوں میں روشنی ہے، زبان بول سکتی ہے، ہاتھ پیر چلا سکتے ہیں، جسم ہے. اللہ نے اب نارمل نہیں پیدا کیا، یہ نعمت بن مانگے ملی ہے نا، اور کتنی بڑی نعمت ہے کہ دنیا کی نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہیں اس جسم کے ذریعے نا. تو جو اللہ بن مانگے دے دیتا ہے، ہمیں ان نعمتوں کی قدر نہیں ہوتی، اور کبھی ہم نہیں سوچتے کہ اللہ تو اتنا رحیم و کریم ہے کہ تجھے بن مانگے اتنی بڑی نعمت دے دی. تو بس آپ کے سامنے ایک روایت پیش کروں، کتاب خدا شناسی کے راستے میں کتاب کا نام، اس میں روایت موجود ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا لبید، عبادت گزار شخص تھا. بس ایک مرتبہ اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کچے کچے گھر ہوا کرتے تھے، تو ان کے گھر میں ایک کونے میں سانپ نے بل بنایا ہوا تھا. اب جب گھر میں سانپ اس بل سے نکلا تو یہ دوڑا اس کو مارنے کے لیے کہ بچے ہیں گھر میں، لوگ کسی کو سانپ یہ کاٹ نہ لے. جب اس نے سانپ کو پکڑ کے مارنا چاہا تو سانپ نے پلٹ کے اسے ڈس لیا، اور وہ سانپ اتنا زہریلا تھا کہ اس کے ڈسنے سے جو سانپ کا زہر تھا وہ اس طرح اثر کرتا ہے کہ جس ہاتھ میں ڈسا تھا اس کا وہ پورا بازو شل ہو گیا، اس بازو کو وہ حرکت نہیں دے سکتا. آہستہ آہستہ دوسرا بازو شل ہوا، اب زہر پھیلتا جا رہا ہے. اس کے بعد اس کا پورا جسم شل ہو گیا، بالکل پیرالائز. اپنے جسم کو حرکت نہیں دے سکتا. پھر اس زہر کا اثر ہوتے ہوتے آنکھوں کی بینائی چلی گئی. اب اس زمانے میں علاج معالجے کی وہ سہولتیں تو نہیں تھی جو آج ہیں. آنکھوں کی بینائی چلی گئی, یہاں تک کہ زہر اتنا بڑھا کہ اس کی بولنے کی قوت چلی گئی. اب وہ فقط بستر پہ پڑا ہوا ایک جسم ہے, نہ ہاتھ ہلا سکتا ہے, نہ جسم کو حرکت دے سکتا ہے, نہ دیکھ سکتا ہے, بینائی بھی چلی گئی, نہ بول سکتا ہے, گویائی بھی چلی گئی, فقط سننے کی سماعت باقی ہے. اچھا, وہ اس کیفیت میں ایک سال رہا ہے. پھر اس نے اس واقعے کو خود بیان کیا. وہ بیان کرتا ہے, جب میری ایسی حالت تھی تو کبھی کبھی میں پیاسا ہوتا تھا, مگر کیونکہ بول نہیں سکتا, نہ آنکھوں کے اشارے سے بتا سکتا ہوں, تو کبھی کبھی پیاسا ہوتا تو کوئی پانی حلق میں نہیں ڈالا ہوتا تھا, کبھی پیاس نہیں لگی زبردستی حلق میں پانی ڈالا جا رہا ہے. واقعی جب یہ روایت پڑھتے ہیں تو دعا پروردگار سے کرنی چاہیے, پہلا کہ ہمیں کسی مریض کی عیادت کا موقع ملے, پروردگار ہم اس کے حق کو ادا کر سکیں. وہ لوگ جو کافی عرصے سے بستر پہ ہوتے ہیں, واقعی وہ تکلیف میں نہیں ہوتے. وہ لبیب کہتا ہے کہ جب مجھے بھوک لگی ہوتی تھی تو کھانا ڈالنے والے تھے, جب مجھے نہ خواہش ہو زبردستی منہ میں نیوالا ڈالا جا رہا ہے. یہ کہہ نہیں سکتا, بتا ہی نہیں سکتا. ہم اتنی بے بسی کی زندگی تھی میری. ہے بس ایک مرتبہ یہ ہوا کہ میرے پڑوس میں رہنے والی خاتون آئی اور آ کے میری زوجہ سے کہنے لگی, میری بیوی سے پوچھا, لبیب کیسا ہے؟ ابھی سن تو سکتا ہے نا. اس کی بیوی کہتی ہے اس پڑوسن سے کہ نہ یہ اچھا ہوتا ہے کہ اسے آرام آ جائے, نہ یہ مرتا ہے کہ ہمیں آرام آ جائے. اب جیسے کہ جملہ اس نے سنا, دل ٹوٹ گیا کہ اب گھر والے بھی مجھ سے بیزار ہیں, میری بیوی بھی مجھ سے بیزار ہے. وہ کہتی ہے نہ یہ ٹھیک ہوتا ہے کہ اسے آرام آ جائے, نہ یہ مرتا ہے کہ ہمیں آرام آ جائے. اور خدا نے قلب مومن کو ایسا بنایا ہے, یہ دل ایسا آئینہ ہے. دنیا میں اگر آئینہ ٹوٹ جائے تو قیمت ختم ہو جاتی ہے, اور دل کا آئینہ اگر ٹوٹ جائے تو قیمت بڑھ جاتی ہے. جب اس ٹوٹے ہوئے دل سے خدا کو پکارا جائے تو اس طرح آواز عرش الہی تک پہنچتی ہے, قیمت بڑھ جاتی ہے مومن کے ٹوٹے ہوئے دل کی. بس اس نے اب اللہ سے توسل کیا, بارہا یا تو اب شفا دے دے یا موت دے دے, اب نہیں سنا جا رہا. بس گڑگڑا کے اس نے خدا سے توسل کیا تو ایک مرتبہ کہتا ہے میرے پورے جسم میں شدید درد شروع ہوا, اور درد اتنا بڑھا کہ آخر بڑھتے بڑھتے ایک دم مجھے پھر نیند آ گئی, میں سو گیا. اب جب میری آنکھ کھلی تو میں دیکھا کہ میرا ہاتھ میرے سینے پر ہے. میں حیران, میں تو ہاتھ اٹھا ہی نہیں سکتا تھا, یہ ہاتھ سینے تک کیسے آ گیا؟ اب دوسرا ہاتھ وہ بھی ہل رہا ہے. اٹھ کے بیٹھا تو بیٹھ گیا, کھڑا ہوا تو کھڑا ہو گیا, گھر سے باہر نکلا, کمرے سے باہر ایک سال کے بعد آسمان دیکھا. اس سے پہلے کہ وہ خوشی میں مر جاتا, کہتا ہے میری زبان سے بے اختیار یہ جملہ نکلا, یا قدیم الاحسان لک الحمد, بارہا تمام تعریف تیرے لیے کہ تو ہمیشہ اپنے بندوں پر احسان کرتا ہے. صلوات دیجیے بابا. خدا اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کے ناموں میں سے ایک نام قدیم الاحسان بھی ہے, کہ وہ ہمیشہ اپنے بندوں پر احسان کرتا ہے. اور میں نے کل کی مجلس میں آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا کہ یہ کائنات ثبوت ہے اللہ کی محبت کا, کیونکہ پروردگار عالم حدیث کے سامنے ارشاد فرما رہا ہے, انی ما خلقت السماء مبنیتا ولا ارضا مدحیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیتا ولا فلک یدور ولا بحر یجری الا فی محبت حولائے الخمسۃ الذین تحت الکسا, کہ پروردگار عالم حدیث کسا میں اعلان کر رہا ہے, نہ پیدا کرتا زمین و آسمان کو, نہ چاند و سورج کو, نہ دریا کو, نہ دریا پہ روا کشتی کو, لیکن اگر پیدا کیا تو ان کی محبت میں پیدا کیا تو زیر کسا موجود ہیں. اور میں اور آپ سب جانتے ہیں کہ زیر کسا پنجتن پاک کا نور تھا, پنجتن پاک تشریف فرما تھے. تو خدا نے اعلان کر دیا اہل عرش کے سامنے کہ یہ جو کائنات بنائی ہے میں نے, یہ جو دنیا سجائی ہے میں نے, یہ صدقہ ہے محبت محمد و آل محمد کا, کہ اللہ محمد و آل محمد سے اتنی محبت کرتا ہے کہ کہہ رہا اگر ان سے محبت نہ ہوتی تو یہ کائنات نہ بناتا. تو یہ چاند سورج, دن اور رات کا آنا, یہ سورج کا نکلنا, یہ ڈوبنا, یہ ہماری آپ کی زندگیاں, اس کائنات کا ہر حسن گواہی دے رہا ہے کہ خدا محمد و آل محمد سے محبت کرتا ہے. اور کل کی مجلس میں ہم حدیث قصہ کی اس منزل تک پہنچے تھے کہ حدیث قصہ ہم تک روایت جو پہنچی خاتون جنت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ, شہزادی بیان کرتی ہیں کہ میرے بابا میرے پاس تشریف لائے اور کہا کہ میں اپنے بدن میں زوف محسوس کر رہا ہوں اور میری بیٹی مجھے چادر یمنی لا کے اڑھا دو. میں نے اپنے بابا کو چادر یمنی لا کر اڑھا دی اور میرے بابا کے چہرے سے چودھویں کے چاند کی مانند نور ساتے تھا. کل کی مجلس میں ہم اس منزل تک پہنچے تھے. اب آج کی مجلس میں چند اور جملوں کا بیان. پھر شہزادی فرماتی ہیں فما کانت الا ساعتوں, بس تھوڑی دیر گزری. فما کانت الا ساعتوں و اذا بولد الحسین, میرا بیٹا حسن آیا. فما کانت الا ساعتوں و اذا بولد الحسن, کہ پھر میرا بیٹا حسن آیا اور کیا کہا, آ کر کہا السلام علیکی یا امہ, فقلت علیک السلام یا ولدی و یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی. میرا بیٹا حسن آیا اور میرے بیٹے حسن نے مجھے سلام کیا تو میں نے جواب سلام دیا اور کہا میرے بیٹے میری آنکھوں کی ٹھنڈک, میرے میوہ دل, تجھ پر بھی میرا سلام. ماں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا نور کون ہے, اولاد کے سوا کون ہو سکتا ہے. شہزادی فرماتی ہے پھر حسن نے مجھ سے پوچھا انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانہا رائحۃ جد رسول اللہ, اما میں آپ کے پاس ایک ایسی خوشبو سونگ رہا ہوں جو میرے جد نانا رسول اللہ کی ہے. جناب سیدہ کہتی ہاں تمہارے نانا چادر کے نیچے آرام فرما رہے ہیں. امام حسن قریب گئے, آگے بڑھے اور نانا کو سلام کیا, السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ, اے میرے نانا اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام ہو. اب جواب سلام اس طرح آیا, رسول اسلام نے جواب دیا فقالا وعلیک السلام یا ولدی ویا صاحبہ حوضی, اے میرے بیٹے, اے حوض کوثر کے مالک, تم پر بھی میرا سلام. اور امام حسن نے سوال کیا تھا قد اذنت لك فدخل معك تخت الكساء, کہ آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اس چادر میں داخل ہو جاؤں. تو رسول اللہ نے کیا کہا, فقالا وعلیک السلام یا ولدی و یا صاحب حوضی قد اذنت لك فدخل معك تخت الكساء, کہ آؤ تم میرے ساتھ, میں تمہیں اجازت دیتا ہوں اس چادر میں داخل ہو جاؤ. بس آج کی مجلس تک مجھے یہاں تک لانا تھا. یعنی اب شہزادی فرما رہی ہے کہ میرا بیٹا حسن آیا اور میرے بابا سے اجازت لے کر چادر میں داخل ہوا. یہ آج اجازت کیوں لی جا رہی ہے؟ ورنہ ہم اہل بیت کے فضائل میں کتابوں میں پڑھتے ہیں کبھی بھی جب آل محمد محمد کے گرد جمع ہوئے ہیں تو کبھی اجازت نہیں لی. آپ کے اور میرے ذہنوں میں وہ واقعات موجود ہیں کہ رسول سجدے میں ہیں, امام حسن مسجد میں داخل ہوتے ہیں, پوچھتے بیٹھ جاتے ہیں, اجازت نہیں لی. تو آج یہ اجازت کا اہتمام کیوں ہے؟ کل میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا حدیث قدسی کا کہ جس طرح پروردگار عالم کی توجہ ہوتی ہے محمد اور علی محمد کی طرف, ان کی توجہ رب کی طرف ہوتی ہے. جناب رسول خدا جان رہے تھے کہ آج آیۂ تطہیر کو نازل ہونا ہے اور اگر یہ آل محمد اجازت لے کر نہ آئیں گے تو رہتی دنیا تک کوئی بھی کہہ دے گا کہ رسول کے گھر والے تھے, محبت میں کہہ دیا کہ یہ تو پاک و طاہر ہیں, معصوم ہیں. نہیں, اللہ اتمام حجت چاہتا تھا کہ آپ اجازت لے کر اس لیے آ رہے ہیں کہ اس چادر تطہیر کے نیچے فقط وہ لوگ جمع ہوں گے جو عصمت و طہارت کی منزل پر ہوں گے, جن کے کردار کی عظمت یہ ہوگی کہ وہ معصوم ہوں گے. اجازت لینا بتا رہا ہے, کیونکہ روایتوں میں ہے نا کہ جب سب جمع ہو گئے تھے اور بی بی ام سلمہ نے کہا تھا کہ میں بھی داخل ہو جاؤں تو رسول نے یہ کہا تھا نہیں تم خیر پر ہو, تم حق پر ہو, مگر تم چادر میں داخل نہیں ہو سکتی. چادر کے زیر کسا وہی آئیں گے, چادر تطہیر کے نیچے وہی آئیں گے جو وارث تطہیر ہوں گے, جو صاحب تطہیر ہوں گے. تو یہ اجازت کس لیے لی گئی؟ اچھا, پھر ہم حدیث کے سامنے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب چادر میں آل محمد داخل ہوتے جاتے ہیں, پنجتن پاک داخل ہوتے جاتے ہیں اور جب سلام و جواب ہوتا ہے تو رسول نے ہر ایک کو الگ طریقے سے جواب دیا. آج امام حسن کا تذکرہ ہے نا کہ امام حسن جب داخل ہوئے اور سلام کیا, السلام علیکم یا جدہ یا رسول اللہ, اے میرے جد اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام ہو, تو رسول اسلام نے جواب میں کیا کہا, وقال علیک السلام یا ولدی ویا صاحبہ حوضی. ولدی کیوں کہا؟ اس کی گواہی تو قرآن آج تک دے رہا ہے کہ جب میدان مباحلہ میں اللہ نے کہا تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, ہم اپنے بیٹوں کو لائیں, تم اپنی عورتوں کو لاؤ, تو بیٹوں کی منزل پہ رسول اللہ حسن حسین کو لے گئے تھے. یعنی قرآن نے اعلان کر دیا کہ حسن حسین یا اولاد زہرا فرزند رسول ہیں, تو کہا یا ولدی. پھر اگلا جملہ کیا تھا رسول کا, یا ولدی ویا صاحب حوضی, اے حوض کوثر کے مالک, اے میرے بیٹے, آؤ میں اجازت دیتا ہوں کہ چادر میں داخل ہو جاؤ. توجہ ہماری رسول اسلام حوض کوثر تک پہنچانا چاہتے ہیں. کبھی بھی حدیث کتاب کو سرسری پڑھ کے مت گزر جایا کیجیے. یعنی اللہ نے یہ حق یہ پیغام یہ دیا کہ ہر چیز پہ غور و فکر کرو. رسول اللہ نے صاحبہ حوض کہا, یعنی ہماری سوچ کو حوض کوثر تک پہنچایا. حوض کوثر کیا ہے؟ آئیے رسول کی زبان سے سنیے. رسول حقیقی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ حوض کوثر کا حسن یہ ہے کہ رسول اسلام مولائے کائنات سے مخاطب ہو کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب پروردگار عالم نے مجھے معراج پر بلایا تو شب معراج پروردگار عالم نے مجھے اس دنیا میں اور عرش کے تمام مناظر کا نظارہ کروایا. تو جب مجھے ہر چیز کا نظارہ کروایا تو پروردگار عالم نے مجھے حوض کوثر کا بھی نظارہ کرایا. حوض کوثر عرش الہی کے نیچے موجود ہے, اور اس حوض کوثر کا حسن یہ ہے کہ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید, شہد سے زیادہ شیریں ہے. ہم دنیا میں جب کبھی قدرتی مناظر دیکھتے ہیں, کوئی چشمہ دیکھتے ہیں, کوئی نہر دیکھتے ہیں, اور اگر پانی بہت ٹرانسپیرنٹ بہت کلیئر ہو تو ہمیں پانی کے نیچے پتھر اور مچھلیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں, پھر اس نہر کے دونوں طرف گھاس پودے بھی لگے تو ہماری زبان سے بے اختیار گئے کتنا خوبصورت منظر ہے, کیونکہ خوبصورت شفاف پانی نہر ہے. سنیے حوض کوثر کا حسن رسول کی زبان سے. رسول کہتے ہیں جب شب معراج وہ حوض کوثر دکھایا گیا تو اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید, شہد سے زیادہ شیریں ہے, اور اس نہر کے نیچے جو اس کے پانی کے نیچے جو پتھر ہیں وہ یاقوت و مرجان کے ہیں, اور گرد میں جو سبزہ ہے وہ زعفران کا ہے. اور پھر مولا علی سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں اس حوض کوثر کا شرف جو خدا نے مجھے بخشا یہ میرے اور تمہارے لیے ہے, اور میرے اور تمہارے محبوں کے لیے ہے, شیعوں کے لیے ہے. پلانے والے ساقی کوثر علی ابن ابی طالب ہوں گے, اور پینے والے شیعہ نے حیدر کرار ہوں گے. اسی لیے دعائے ندبہ کا آخری لفظ یہ ہے, بارلہ ان کے ہاتھ سے اس طرح پلا کہ پھر ہم کبھی پیاسے نہ رہنے پائیں. صلوات پڑی بابا زبو. مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حوض کوثر سے سیراب کون کون ہوگا؟ پھر دیا جائے گا, سیراب نہیں ہوں گے. رسول اسلام نے دونوں چیزوں کو بیان کیا, اور اس روایت کو بیان کیا ہے جناب ابو ایوب انصاری نے. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اسلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا, ایک شخص آیا اور اس نے آ کر رسول سے حوض کوثر سے متعلق سوال کیا. جناب رسالت ماب نے کہا کہ پروردگار عالم نے تمام انبیاء کے درمیان حوض کوثر مجھے دے کر شرف بخشا ہے, تمام انبیاء میں فقط رسول اسلام کو حوض کوثر عطا کی, اور کہا یاد رکھو اس حوض کوثر سے وہ سیراب ہوں گے. جو چھ قسم کے لوگوں کے نام بتائے گئے وہ سنیے. کہا وہ سیراب ہوں جن میں شرائط کیا ہونی چاہیے, وہ جو صاحبان ایمان ہوں اور عمل صالح کرتے ہوں. یعنی ایمان بھی قلب میں موجود ہے, اور فقط ایمان نہیں نیک عمل بھی کرتے ہوں. یہ نہیں کہ مومن کے گھر میں پیدا ہو گئے تو اسٹمپ لگ گئی ہم مومن ہیں اور کام سارے گناہگاروں والے, نہیں. پہلی شرط جو صاحبان ایمان ہوں اور نیک عمل انجام دیتے ہوں. دوسری شرط رسول نے کہا وہ لوگ سیراب ہوں گے حوض کوثر سے جن کی نیت خالص ہو, جن کا ہر کام اللہ کے لیے ہو. اب آپ غور کیجئے ایک شرط سے دوسری شرط جڑی ہوئی ہے. پہلی شرط کیا تھی؟ جو صاحبان ایمان ہو اور جو نیک عمل انجام دیتے ہو. تو نیک عمل کس کے لیے انجام دیتے ہو؟ دیکھیے جب اللہ ہم سے خالص محبت کرتا ہے تو وہ ہم سے بھی خالص محبت مانگتا ہے. یہ نہ ہو کہ نیک کام تو ہو رہے ہیں تھوڑا دنیا میں واہ واہی بھی ہو جائے, تھوڑا دنیا نیک عبادت گزار بھی کہہ دے اور عبادت تو ہے اللہ کے لیے اللہ بھی قبول کر لے. نہیں, اللہ اپنے عمل میں شراکت داری نہیں چاہتا. اسے جب وہ خالص محبت دے رہا ہے تو اسے محبت بھی خالص چاہیے. تو اب دوسری شرط کیا؟ حوض کوثر سے وہ لوگ سیراب ہوں گے جن کا ہر عمل اللہ کے لیے ہوگا, خالص نیت رکھتے ہوں گے, فقط خالص قرب الہی کے لیے عمل کرتے ہیں. تیسری شرط وہ لوگ حوض کوثر سے سیراب ہوں گے جو ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہوں گے. چوتھی شرط حوض کوثر سے وہ لوگ سیراب ہوں گے کہ اگر کسی کو قرض دیا ہے, کوئی ان کا مقروض ہے اور مستحق ہے. دیکھیے ایک تو یہ تو نا قرض دیا اس نے وعدے پہ قرض لوٹا دیا, ایک یہ ہوتا ہے کہ قرض دیا مگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ وہ شخص اتنا تنگ دست ہے کہ مقررہ تاریخ پہ قرض نہیں لوٹا پا رہا, تو ہم نے تھوڑی سہولت دے دی کہ ٹھیک ہے جیسے ہی آئے تو دے دینا. تو کہا کہ کسی مقروض کے ساتھ نرمی بڑھتے گا, حقیقت کو دیکھتے ہوئے, نہیں کہ کوئی عادتن جسے ہمارے ملک میں لاکھوں کروڑوں کے قرضے بینک سے لے لیے دینے کو کوئی تیار نہیں, یہ والی بات نہیں. کیونکہ ہم زاکرین کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے, ہمیں دونوں پہلے سامنے رکھ کے بات کرنی پڑتی. سر کہا کہ رسول نے وہ جو مقروض کے ساتھ, کون سے مقروض کے ساتھ, جو واقعی حقیقت مستحق ہے, نہیں ادا کر پا رہا, تندرست ہے, جو اس کے ساتھ نرمی برتے گا وہ حوض کوثر سے سیراب ہوگا. پانچویں شرط, جو کسی روزے دار کو سیراب کرے گا. اللہ اتنا ارحم الراحمین ہے کہ اگر کوئی کسی روزے دار کو آدھی کھجور سے روزہ افطار کرا دے, اس کو بھی خدا ثواب دینے کو تیار ہے. جو ایک گلاس پانی سے روزہ افطار کروا دے, اس کو بھی خدا ثواب دینے کو تیار ہے. کہا کہ جو کسی روزے دار کو سیراب کرے گا, پروردگار عالم اسے حوض کوثر سے سیراب کرے گا. اور پھر رسول اسلام کہتے ہیں کہ چھٹی شرط ہے, جو حوض کوثر سے سیراب ہوں گے وہ جو میرے وسیع علی ابن ابی طالب سے محبت رکھے گا اور اس کے عمل کی پیروی کرے گا, پروردگار عالم اس کو حوض کوثر سے سیراب کرے گا. یہ تو وہ چھ قسم کے لوگ ہو گئے جو حوض کوثر سے سیراب ہوں گے. اچھا, تو رسول نے بیان کیا وہ کون لوگ ہوں گے جو حوض کوثر سے سیراب نہیں ہوں گے. رسول اسلام کہتے ہیں نماز کو حقیر سمجھنے والا, جو نماز کو اہمیت نہ دے, وہ حوض کوثر تک پہنچ ہی نہیں پائے گا, اور اگر پہنچ بھی گیا تو حوض کوثر سے سیراب نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کہ دیکھیں پہلی چیز, کل بھی تذکرہ ہوا, یہ ہمارے عبد ہونے کی دلیل ہے. اگر ہم نے اپنے عبد ہونے کو پروف نہ کیا, اللہ کے آگے سر نہ جھکایا, نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھا, تو پھر کیا حق رکھتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں؟ کیونکہ اس کا کرم ہے کہ گناہ پہ گناہ کرتے ہیں تب بھی وہ دنیا میں ہم سے نعمتیں نہیں روکتا, نہیں چھینتا ہم سے یہ ہوا, یہ سزا, یہ دھوپ, یہ اولاد, یہ رزق, نعمتوں پہ نعمتیں دیتا ہے. تو کہا کہ نماز کو حفیظ سمجھے گا, اہمیت نہیں دے گا, پڑھی 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 قضا ہو گئی پرواہ نہیں ہے, نہیں. جو نماز کو حفیظ سمجھے گا وہ حوض کوثر سے سیراب نہیں ہوگا. پھر رسول اسلام نے خدا کی قسم کھا کے کہا, خدا کی قسم اگر کوئی دنیا میں شراب پیے گا تو کبھی بھی حوض کوثر سے سیراب نہیں ہو سکتا. یہ وہ لوگ ہیں جو حوض کوثر سے سیراب نہیں ہوں گے. تیسرے, وہ لوگ جو دل میں بغض علی رکھتے ہیں وہ کبھی بھی حوض کوثر سے سیراب نہیں ہوں گے, یہاں تک کہ چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جو زندگی میں بغض علی دل میں رکھتا ہے, اولاد علی سے بغض ہے, نفرت ہے, تو کہا کہ اگر وہ پہنچ بھی گیا حوض کوثر تک تو وہاں سے پیاسا لوٹا دیا جائے گا. ساقی کوثر علی ابن ابی طالب ہیں, آل محمد ہیں پلانے والے, تو کہا کہ اس کو وہاں حوض کوثر سے سیراب نہیں کیا جائے گا جو قلب میں بغض علی رکھتا ہے. اور چوتھی قسم, وہ لوگ جو حوض کوثر سے سیراب نہیں ہوں گے کون لوگ ہوں گے؟ کہا جو غم حسین میں بہنے والے آنسوؤں کے ثواب پہ شک کرتے ہیں, یقین نہیں کرتے. غم حسین میں حسین کی مصیبت پہ جب گریا کرتے ہیں, آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں, اور جو اس آنسوؤں کے ثواب کا منکر ہوگا وہ حوض کوثر سے سیراب نہیں ہوگا. اور روایت ملتی کتاب قیامت کے دس مراحل, بہت خوبصورت کتاب. اس کتاب میں روایت ملتی ہے کہ علامہ مجلسی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور میرے کچھ دوستوں نے محرم کے مہینے میں امام رضا کی زیارت کے لیے ہم مشہد گئے. جب ہم مشہد گئے, ماہ محرم تھا, عاشور کے دن, ہم امام کے حرم میں تھے اور امام رضا کے حرم میں مجلسیں ہو رہی تھیں, مختلف ذاکرین ذکر کر رہے تھے. کہا کہ علامہ مجلسی کہتے ہیں میں اور میرے دوست بیٹھے ہوئے تھے ایک مقام پر, مجلس ہو رہی تھی اور ذاکر بیان کر رہا تھا ایک حدیث. وہ حدیث کس کی تھی؟ پانچویں امام, امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام. پانچویں امام کی اس حدیث کو وہ ذاکر بیان کر رہا تھا کہ پانچویں امام ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی کی آنکھ سے ایک قطرہ اشک نکلے, ایک آنسو کا قطرہ نکلے حسین ابن علی کی مصیبت میں, جو روئے حسین کی مصیبت پہ گریا کرے اور آنکھوں سے آنسو بہے, چاہے وہ آنسو کا قطرہ مچھر کے پر سے بھی کم ہو. اب مچھر ہے کتنا بڑا, کہ اگر مچھر کے پر سے بھی چھوٹا آنسو آنکھ سے گرا تو پروردگار عالم اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. یہ حسین کے غم میں رونے کی عظمت ہے, ثواب ہے, کیونکہ ایک قطرہ آنسو بھی, اور اتنا چھوٹا آنسو کا قطرہ کہ مچھر کے پر سے بھی چھوٹا ہے, پانچویں امام کہتے ہیں پروردگار عالم جیسے ہی آنکھ سے آنسو بہتا اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. علامہ مجلسی کہتے ہیں جب ذاکر نے یہ پڑھا تو کچھ صاحب علم بھی بیٹھے تھے, اس میں سے ایک کہنے لگا میں نہیں مانتا, یہ حدیث میری عقل میں تو نہیں آتی. ایسا کیسے ہو سکتا ہے, کتنے گناہ کر لیے, اتنے گنہگار ہیں, ایک آنسو ٹپکا لیا, سارے گناہ معاف ہو گئے, میری عقل نہیں تسلیم کرتی, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. اور علامہ مجلسی کہتے ہیں میں سمجھا رہا ہوں, میرے دوست سمجھا رہے ہیں, دیکھو حدیث معصوم ہے اس میں شک نہیں کرتے, اور واقعی حسین کی مصیبت عظیم ہے تو حسین کی مصیبت پہ گریے کا ثواب بھی عظیم ہے. اس کا مقام اتنا بلند ہو کہ خود کہتے ہیں نا خدائی خدا کی ہے مگر اختیار حسین کا ہے. جس کے پاس جو کچھ تھا حسین ابن علی کے پاس وہ سب راہ خدا میں دے دیا, خدا نے کہا جو کچھ میرا ہے اختیار تیرا ہے. تو اتنا وہ علامہ سے کہتے ہیں ہم نے بہت سمجھانا چاہا مگر وہ شخص نہیں مانا, کہا نہیں میں نہیں مانتا, میری عقل نہیں مانتی کہ ایک قطرہ آنسو سے سارے گناہ بخشے گئے. کہا بس ایک مرتبہ پروردگار عالم نے اس کی ہدایت چاہی, وہ سویا اس نے خواب میں قیامت کا منظر دیکھا اور دیکھا کہ میدان قیامت میں پھر رہا ہے اور پیاس کی شدت ہے, گھبرا رہا ہے, خوف و دہشت ہے, بھاگتا پھر رہا ہے میدان قیامت میں. کچھ دور جا کے دیکھا ایک مقام پہ نہر بہ رہی ہے, لوگوں سے پوچھا کیا کہ حوض کوثر ہے, اور جب پہنچا ہے تو وہاں جا کے دیکھا تین لوگ موجود ہیں وہاں پہ, دو مرد ایک خاتون, اور تینوں سیاہ پوش ہیں. کہتے ہیں میں لوگ خواب میں کہہ رہا ہے, میں لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے, کہا ایک محمد مصطفیٰ ہیں, ایک علی مرتضیٰ ہیں, ایک فاطمہ زہرا ہیں. تو میں نے پوچھا لوگوں سے کہ یہ سیاہ پوش کیوں ہے, تو کہا تمہیں نہیں پتا آج عاشور کا دن ہے, حسین ابن علی کی مصیبت میں آج یہ سیاہ پوش ہے, تو یہ ہم جو سیاہ پوش ہوتے ہیں نا یہ ہم آئمہ معصومین کی سیرت پہ عمل کرتے ہیں, ہمارے آئمہ سیاہ پوش ہوتے ہیں. کمی حسین نے کہا یہ سیاہ پوش کیوں ہے, کیا تمہیں نہیں, کیونکہ وہ عاشور کے دن تھا نا مجلس میں بیٹھا ہوا تھا, عاشور کے دن یہ خواب دیکھ رہا, کیا تمہیں نہیں پتا آج عاشور کا دن ہے, غم حسین میں تینوں سیاہ پوش ہیں. وہ کہتا ہے میں پیاس کی اتنی شدت کا غلبہ تھا مجھ پر, ایک مرتبہ گرتا پڑتا پہنچا اور جہاں خاتون جنت کھڑی ہوں میں نے ہاتھ بڑھایا مجھے پلا دیجئے پانی, اس حوض کوثر سے, اس نہر کوثر سے مجھے پانی پلا دیجئے. سنیے جناب سیدہ کا جواب, جناب سیدہ نے کہا میرے بیٹے کے غم میں بہنے والے آنسوؤں کے ثواب پہ شک کرتا ہے, یہ اس ماں کا دل بول رہا ہے جو ہر فرش عذا پہ آتی ہے اپنے بیٹے کا پرسہ لینے. کہا میرے بیٹے کے غم میں بہنے والے آنسوؤں کے ثواب پہ شک کرتا ہے اور پھر حوض کوثر سے پانی مانگتا ہے, ہرگز نہیں ملے گا. پر اتنا کہنا تھا کہ اس کی خواب سے آنکھ کھل گئی, اب جو خواب سے آنکھ کھلی تو اس نے توبہ کی, استغفار کی, معافی مانگی اور آ کے پھر دوستوں کو بتایا کہ اللہ نے میری اس طرح سے ہدایت کی. اب رسول اسلام نے جو حدیث قصہ نے ہماری توجہ مبذول کروائی امام حسن کو مخاطب کر کے, فقال علیک السلام یا ولدی و یا صاحب حوضی, ہمیں اس حوض کوثر کے مقام تک پہنچایا, ہماری سوچ کو وہاں تک پہنچایا. یاد رکھنا ان میں سے نہ ہو جانا کہ جو حوض کوثر سے سیراب نہیں ہوتے, تمہیں ان میں سے ہونا ہے کہ جو ساقی کوثر کے ہاتھ سے جام پیئیں گے. تو بس عزاداروں گفتگو شروع ہوئی تھی حدیث قصہ سے اور حوض کوثر کا ذکر کرتے کرتے گفتگو آ گئی مجلس حسین میں بہنے والے آنسوؤں تک. اور یہ اسی فرش عزا کا کمال ہے, معجزہ ہے حسین ابن علی کا کہ اس فرش عزا پہ آ کر ہم ذکر اہل بیت بھی کرتے ہیں اور ذکر قرآن بھی کرتے ہیں, قرآن سے استفادہ کرتے ہیں. اور میری آپ کی گفتگو سشرہ اول میں سورہ لقمان کے حوالے سے ہو رہی ہے. کل کی مجلس میں میں نے آپ کے سامنے چار آیتوں کا خلاصہ پیش کیا, آج مزید پانچ آیتوں کا خلاصہ پیش کروں گی. پانچویں آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے, کل کی مجلس آپ کے ذہن میں ہے کہ شروع کی چار آیتوں میں پروردگار عالم نے ان نیک لوگوں کے تین اعمال بتائے کہ یہ اگر عمل کرو گے تو تمہیں اس قرآن سے ہدایت ملے گی. قرآن سے ہر ایک کو ہدایت نہیں ملتی, قرآن کے دوسرے ہی صفحے پہ لکھا ہوا ہے, سورہ بقرہ آپ کھولیے, اسے خدا نے کیا کہا, خدل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب, کہ جو ہدایت کس کو ملے گی اس قرآن سے, جو غیب پر ایمان رکھتے ہوں گے, صاحبان تقویٰ ہوں گے, شرائط بتا دی, یعنی قرآن سے ہر ایک ہدایت, لا قرآن پڑھے جائیے. رسول نے یعنی آپ سوچیے قرآن اور کلام معصوم میں ہر جملے میں ایک حکمت ہے. رسول نے ایسے نہیں کہہ دیا کہ میں جا رہا ہوں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک کا نام نہیں لیا, دو کا نام لیا, قرآن اور اہل بیت. قرآن کو بغیر اہل بیت کے سمجھنا چاہو گے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا, فقط اہل بیت کو تھام لو گے, قرآن کو چھوڑ دو گے تب بھی اہل بیت کو سمجھ نہیں پاؤ گے. تو کہا دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت. اور یہ قرآن سمجھا رہا ہے کہ دیکھو قرآن سے ہدایت اس کو ملے گی. کل میں نے تین چیزوں کا ذکر کیا تھا، جو اپنی جسمانی ذمہ داری نماز کو ادا کرتے ہیں، اپنی مالی ذمہ داری مال سے مستحقین تک پہنچاتے ہیں، اور اپنی قلبی ذمہ داری آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اب باقی کی آگے کی آیتوں میں اللہ اب برے لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہے، مگر اس سے پہلے خدا نے جملہ کہا پانچویں آیت میں، اولئک علی ہدی من ربہم، جن کا ذکر کل ہوا نا، کہا یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں. اولئک علی ہدی من ربہم، یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. واولئک ہم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہوں گے. کون لوگ؟ جن کا ذکر کل ہوا، یہ پانچویں آیت تک. چھٹی آیت پروردگار نے ارشاد فرماتا ہے، رب الزجال کا کمال یہ، اس نے ارشاد فرمایا اب برے لوگوں کا تذکرہ کیا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَحْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. اب پروردگار عالم کہہ رہا ہے لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو خریدتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَحْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، کچھ لوگ ہیں جو خریدتے ہیں بےہودہ اور محمل چیزیں. جو قرآن کا لفظ ہے وہ کیا ہے؟ لہو الحدیث. کچھ لوگ ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں. کیوں خریدتے ہیں؟ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تاکہ ان لوگوں کو جو علم نہیں رکھتے ان کو اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں. سورۃ لقمان کی چھٹی آیت، لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں تاکہ ان لوگوں کو جن کے پاس علم کی کمی ہے ان لوگوں کو اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں. لہو الحدیث کیا ہے؟ قرآن. وارث قرآن کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گا. رسول نے اسی لیے کہا تھا قرآن اور اہل بیت سے متمسک رہنا. آئیے پوچھیں آل رسول سے، آئیے پوچھیں وارث قرآن سے لہو الحدیث کیا ہے. پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام. پانچویں امام اپنے اصحاب کے درمیان تشریف فرما تھے اور مولا ارشاد فرما رہے تھے، گانا گناہ کبیرہ ہے، گانے پر اللہ نے شدید عذاب کا وعدہ کیا ہے. یہاں تک پانچویں امام نے کہا، اور پھر امام نے سورہ لقمان کی یہی آیت پڑھی جو میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. امام نے کہا گانے پہ اللہ نے عذاب کا وعدہ کیا ہے، اور اس آیت میں لہو الحدیث سے مراد گانا ہے، اور وہ بےہودہ اور فحاشی کی بےہودہ گفتگو اور باتیں ہیں. ہر وہ بےہودہ گفتگو، ہر وہ بری بات اور گانا اس لہو الحدیث میں شامل ہے. یعنی اللہ اب برے لوگوں کے اوصاف بتا رہے ہیں، وہ جو گانا گاتے ہیں یا بےہودہ گفتگو کرتے ہیں، تو وہ لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے ہٹا دیتے ہیں. اب ہم تو آل محمد کے حکم پہ عمل کرنے کی وجہ آج تو دنیا مغرب کی طرف آ گئے. اہل مغرب جو کہہ رہے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے، بڑے فخر سے کہا جاتا ہے. میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ میں بہت بالکل غیر جانبدار ہو کے، کیونکہ ممبر امانت ہے حسین کی، یہاں پر میری زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے جو کسی کی دل شکنی کا باعث ہو. بہت بڑی ذمہ داری ہر ذاکر کے اوپر ہوتی ہے. ہم بیوی سے دعا کر کے فرش پہ بیٹھتے ہیں کہ بیوی زبان سے وہ نکلے جو آپ چاہتی ہیں. ابھی ہمارے معاشرے میں کچھ پچھلے سال کی بات ہے، میں نام نہیں لوں گی، ایک فلم ریلیز ہوئی اور اس فلم کے لیے اسکول اور کالجوں میں کنونسی کی گئی. اسکول اور کالجوں کے لوگ آ کے دکھائے جاتے رہے کہ دیکھو بہت اچھی ہے، بہت اچھی ہے. اور اس فلم کا لب لباب یہ تھا کہ لوگوں کے ذہنوں میں بٹھایا گیا کہ اس موسیقی تو اسلام میں جائز ہے. ہوا ہمارے معاشرے میں؟ اب سورۃ لقمان کی چھٹی آیت سن لیجیے دوبارہ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، کچھ لوگ لہو الحدیث خریدتے ہیں تاکہ ان لوگوں کو جو علم کی کمی رکھتے ہیں ان کو اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں. اب آج کا مسلمان قرآن سے اور اہل بیت سے کتنا فائدہ اٹھاتا ہے نہیں پتا. بڑی مشکل سے رمضان کے تیس روزے رکھے جاتے ہیں، بڑی مشکل سے مر مر کے قرآن ختم کرتے ہیں. نہیں، کتنا استفادہ کرتے ہیں اپنی زندگی میں قرآن اور اہل بیت سے. علم کی کمی ہے، غیروں نے کہا، ایک چیز سر پہ تھوپی جا رہی ہے، الیکٹرانک میڈیا پہ دکھائی جا رہی ہے، اور جو کچھ کہا جا رہا ہے اس پر یقین بھی ہے. اس پوری فلم کا لبے لباب یہ تھا کہ یہ موسیقی اسلام میں جائے گی، اور یقین آ رہا ہے. اور خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جو یہ کرے گا، آل محمد یہ کہہ رہے ہیں، تو ابھی تو دنیا کہیں موسیقی روح کی غذا ہے. اب سنیے ان کی زبان سے کہ جن کی زبان کے لیے کافروں نے کہا یہ صادق ہیں، سچے ہیں. سنیے آل محمد کی زبان سے موسیقی ہے کیا اور اس کے نقصانات کیا ہیں. اس کا نقصان یہ ہے، پہلے تو اس کی تاریخ سنیے. رسول خاتم مرتبت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں پہلا گانا شیطان نے گایا ہے. اور کب گایا تھا؟ رسول اسلام کی حدیث ہے کہ شیطان نے اس وقت جب حضرت آدم سے ترک اولا ہوا، بہشت سے زمین کی طرف آئے تو شیطان نے خوش ہو کے گانا گایا ہے, اور جب حضرت آدم کا انتقال ہوا تو شیطان نے خوش ہو کے گانا گایا ہے. یہ ہے گانے کی تاریخ, پہلا گانا کس نے گایا. اور اس گناہ کا عذاب دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے. یہ دونوں طرف سے نقصان ہے. اب سنیے, دنیا کی تو بہت سنیے نا, موسیقی روح کی غذا ہے. سنیے معصوم کی زبان سے موسیقی ہے کیا. چھٹے امام صادق آل محمد, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, چھٹے امام شاہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں گانا گایا جاتا ہے یا سنا جاتا ہے, کہا یہ گانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے. نفاق کا تذکرہ بارہا میں اس ممبر سے ہر سال کر چکی ہوں. نفاق کیا ہے؟ بھئی ہمارے دل میں ایمان ہے تو ہم مومن ہیں, اور اگر دل میں نفاق ہے تو منافق ہے. تو کہا یہ گانا انسان کے قلب میں نفاق کو پیدا کرتا ہے. یعنی کیا کہ منہ سے کہیں گے مسلمان اور عمل کریں گے اہل مغرب کی باتوں کا, یہ ہے نفاق. بھئی مسلمان ہو تو صادق رسول, وہ رسول اس کو کافروں نے سچا کہا, رسول کی بات کا یقین نہیں ہے, ایک اہل مغرب کا یقین ہے. تو کہا یہ نفاق کہاں پیدا ہوتا ہے؟ جب جہاں گانا سنا جائے, جہاں جو لوگ بےہودہ گفتگو, جن گھروں میں گالی گلوچ بہت ہو, زبان گندی استعمال ہوتی ہو. تو کہا جن جہاں بھی بےہودہ باتیں اور گانا سنا جاتا ہو تو جب یہ قلب تک پہنچتا ہے تو دل میں نفاق پیدا کرتا ہے. انسان آہستہ آہستہ, ظاہر نام مومنوں والا, مسلمانوں والا نام, لیکن عمل منافقوں والا, کہہ رہا ہے میں مسلمان ہوں, کام وہ کر رہا ہے جو غیر مسلم کر رہے ہیں. اور کہا تھے امام نے کہ جہاں گانا سنا جاتا ہے, گایا جاتا ہے, اس گھر میں اللہ کی رحمت نہیں آتی, اس گھر پہ پھر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. جہاں سے اللہ کی رحمت ہٹ جائے گی وہاں اللہ کا غضب آ جائے گا. پھر کہا چھٹے امام نے کہ جس گھر میں گانا بجتا ہے, گانا گایا ہے, سنا جاتا ہے, تو پھر وہاں پہ کیا ہوتا ہے, رحمت کے فرشتے نہیں آتے, بلائیں نازل ہوتی ہیں, اور پھر اس گھر میں ناگہانی آفتیں آتی ہیں. آج کتنے لوگ کہتے ہیں کہ اچانک کیسے ہو گیا, بیٹھے بیٹھا ہے, ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے, ہم تو نمازیں ہی پڑھ رہے ہیں, اللہ ہم ہی کو پریشان کر رہا ہے, ہمیں اپنے عمل کو دیکھنا, ہم کہاں کوتاہی کر رہے ہیں جو یہ ناگہانی آفتیں آ رہی ہیں. اور خصوصیت سے جب شادی کا خوشی کا موقع ہو, پہلے میں حدیث معصوم مکمل کر دوں پھر ذکر کرتی ہوں معاشرے کا, کہ آپ نے دیکھا چھٹے امام کہہ رہے ہیں کہ دنیا کا نقصان کیا ہے, دل میں نفاق پیدا ہوگا, گھر سے اللہ کی رحمت چلی جائے گی, ناگہانی آفتوں میں مبتلا ہو جاؤ گے. اچھا آخرت کا نقصان کیا ہے؟ دنیا کا نقصان ہے. آخرت کا نقصان کیا ہے؟ رسول خطیب مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں جو گانا گاتا ہے جب وہ میدان قیامت میں قبر سے اٹھایا جائے گا تو وہ اندھا بھی ہوگا, بہرا بھی ہوگا, گونگا بھی ہوگا, اور اس کو اسی علامت کے ذریعے میدان قیامت میں پہچانا جائے گا گانا گانے والا ہے. اور جو گانا سنتے ہیں ان کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا. اب آپ نے سن لیا مجلس حسین کے صدقے میں کہ دنیا لاکھ کہتی رہے موسیقی روح کی غذا ہے, معصوم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا نقصان تمہیں دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. اور خصوصیت اس کے ساتھ مومنین کے قدم کہاں ہل جاتے ہیں؟ جب گھر میں شادی ہو. اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے شادی ہو گھر میں ڈھولک نہ بجے؟ میں خود چشمدید گواہ ہوں اس بات کی کہ ایک مقام پہ شادی ہو رہی تھی, گھر کی پہلی بیٹی کی شادی تھی, اور ماں باپ صاحبان معرفت تھے, انہوں نے اپنے گھر میں موسیقی گانا ڈھول بجنا کچھ نہیں ہونے دیا. تو جو سامنے والے اپارٹمنٹ میں جو خاتون کی پڑوسی رہتی تھی, انہوں نے محلے میں کہنا شروع کیا, لگ یہ رہا ہے جیسے کسی بیوہ کی شادی ہو رہی ہے. اب وہ تو ماں باپ کا ایمان مضبوط تھا, متزلزل نہیں ہو, کہ کہتے تو تکلیف تو ہوئی, کہا کہنے تو ہمیں امام کو راضی کرنا ہے, ان کو راضی کرنا ہے, لیکن اگر ذرا ایمان کمزور ہو تو ہم کیا کہتے ہیں, پھر ہم بالکل تو ارے بدشگونی ہو جائے, چلو تھوڑا سا ہو جائے تو کیا ہے, ارے خوشی کے موقع پہ ڈھول نہیں بجائیں گے تو پھر کیا کریں گے, بدشگونی نہ, بڑے خوبصورت خوبصورت لفظ نکال کے ہم احکام آل محمد و قرآن کی نفی کرتے ہیں. ایمان ڈگمگا جاتا ہے. اور جو یہ کہا جاتا ہے نا کہ جب ہم میڈیا پہ سنتے ہیں کہ بھائی موسیقی روح کی غذا ہے, اتنی ریسرچ ہو رہی ہے, ہمارے مسلمان تو صرف ملاؤں کے گیٹی چکر لگاتے رہ گئے, اس مغرب میں اتنی ترقی ہو گئی, انہوں نے موسیقی پہ ریسرچ کی, وہ یہ کہتے ہیں کہ موسیقی کی ریس کا فائدہ لوگوں کو ہوتا ہے, وہ جو ڈس ایبل پرسن ہوتے ہیں, جو معذور اعصابی معذور ہوتے ہیں, ان پر موسیقی کے تجربات کیے گئے, ان کو فائدہ ہوتا ہے. اچھا اب میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ممبر سے کم لفظ میں آپ کے سامنے بات کو واضح کر دوں. اب اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ معصوم یہ کہہ رہے ہیں نقصان یہ ہے, مغرب یہ کہہ رہے ہیں کہ سائنس میں اتنی ترقی کر لی ہے کہ موسیقی کا اثر تو بیماروں پہ بھی ہوتا ہے, موسیقی کا اثر ان اب نارمل بچوں پہ بھی ہوتا ہے, تو کیوں نہ فائدہ اٹھائیں. اب میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتی ہوں, اب آپ سمجھ جائیے کیا. اگر یہ کہہ دیا جائے کسی صحرا میں کہ اس صحرا کے پتھروں میں ہیرے جواہرات ہیں, اور کہا جائے کہ جائیے جا کے اٹھا لیجئے. تو اب جو ہیرے جواہرات کی پہچان رکھتا ہے, جو دور سے پہچان جاتا ہے کہ یہ پتھر جواہرات میں شامل ہے, وہ اگر جائے گا اور وہ اگر اس صحرا میں ڈھونڈے گا تو عام پتھر کو اٹھائے گا ہی نہیں, اس کو پہچان ہے, علم رکھتا ہے وہ, وہ تو اٹھائے گا اس پتھر کو کہ یہ جواہرات میں ہے, بھلے اب یہ رف فارم میں ہے لیکن جب اس کو تراشوں گا تو یہ جواہر ہے. لیکن ایک شخص ایسا بھی اس صحرا میں گیا کہ جس کو علم نہیں ہے, کہا چلو میں بھی کچھ نہ کچھ تو اٹھاؤں گا, کچھ نہ کچھ تو ملے گا. جب کہا جا رہا ہے کہ صحرا میں ہیرے جواہرات بکھرے ہوئے, اب اس کو ہر جو ہر پتھر چکنا خوبصورت نظر سے اٹھا لیا, لے گیا ٹیسٹ کیا, گھسر نہیں, یہ تو بیکار ہے. مغرب کا حال یہی ہے, ان کے پاس قرآن اور اہل بیت نہیں ہے, وہ ہر چمکتی چیز کو اہمیت دے کر پھر اس پہ ریسرچ کرتے ہیں, جس چیز کے بارے میں کہتے ہیں فائدہ مند ہے پھر 60-70-80 برس بعد کہتے ہیں نہیں اس میں نقصان ہے. ایک زمانہ تھا ماں کے دودھ کی ضرورت نہیں, ڈبے کے دودھ میں ہم نے اضافی وائٹمنس ملا دیے ہیں, آج وہی پیٹ رہے ہیں کہ بچوں میں بیماریاں اس لیے پھیل رہی ہیں کہ ماں کا دودھ اگر پلائیں گے تو بچے کو پھر بیماریاں نہیں ہوتی. تو وہ ان کی حالت اسی طرح ہے, وہ ہر چیز پہ پکڑتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں اور پھر ابھی اس کے فائدے بعد میں 70-80 سال بعد, اور جنہوں نے اتنے عرصے میں نقصان اٹھا لیا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ خود ہے. کیوں معصوم کو چھوڑ کے کیوں غیر کی طرف بھاگے؟ تو اگر وہ کہتے ہیں کہ جی موسیقی سے یہ فوائد ہو رہے ہیں اور ڈسیبل پرسنز کو فائدہ ہو رہا ہے, اور تو ارے آپ کے پاس تو معصومین کی احادیث ہیں, قرآن کے لیے تو یہ ثبوت ہی نہیں, چھٹے امام کی حدیث, امام کہتے ہیں اگر کسی مرنے والے کو, کوئی مر گیا, اگر کسی میت پہ 70 مرتبہ الحمد پڑھا جائے اور اس میت کے اندر خدا اس کی روح کو واپس کر دے تو حیرت زدہ نہ ہونا. یہ قرآن کی طاقت ہے کہ وہ مردے کو زندہ کر دے. مگر کون, جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہدایت ہر ایک کو نہیں ملے گی, تو کون کہ جو سورہ الحمد پڑھے تو مردہ زندہ ہو جائے؟ وہ کہ جس کی زبان میں پاکیزگی ہو, جس کے قلب میں پاکیزگی ہو. قرآن نور ہے, طاہر ہے, نجس دل پہ نجس زبان سے بیان ہوگا تو اثر نہیں رکھے گا. نفس کو پاکیزہ کر لو. تو امام تو دعویٰ کر رہے ہیں, وہ موسیقی پہ ریسرچ کر رہے ہیں, تم قرآن کی آیتوں پہ ریسرچ کرو کہ فلا فلا آیت کیسے سے فلا فلا مریض کا. میں زیادہ دور نہیں گفتگو طول دینا چاہتی, مجھے آگے آیت تک پہنچنا ہے, مسائل کی منزل تک پہنچنا ہے. فقط ایک واقعہ جو 12 میں نے اس ممبر سے بیان کیا آپ کے ذہنوں میں ہے, صرف دو جملے میں بتاؤں کہ ایک شاگرد جو آیا کرتا تھا, نام بھی نہیں لے رہی ہوں تاکہ وقت بہت ہی مختصر رہ گیا. ایک شاگرد جو دریا کراس کے آیا کرتا تھا فلم سیکھنے کے لیے, اور اس کے استاد نے, سب کے سر ہل رہا, سب کو یاد ہے واقعہ وہ, کہ اس کے استاد نے فقط ایک کاغذ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا اور وہ پکڑ کے دریا کے اوپر چل کے آتا تھا. یہ ہے قرآن کی طاقت. کوئی آگے بڑھ کے قرآن پہ ریسرچ تو کرے. ہم اہل مغرب کا یقین کر کے اپنی خوشی کی محفلوں میں امام کو ناراض کرتے ہیں, اپنی خوشی کے لیے, محلے والے برا نہ کہیں, بدشگونی ہو جائے گی. آپ نے سنا سورہ لقمان کا پیغام, اور پھر اللہ نے کیا کہا اس چھٹی آیت میں, اولائک لہم عذاب مہین, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اس کے بعد ساتویں آیت رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے, سورہ لقمان کی ساتویں آیت, وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا. اللہ کہہ رہا ہے جب ان کے سامنے قرآنی آیتوں کو بیان کیا جاتا ہے, وَلَّى مُسْتَكْبِرًا, یہ لوگ تکبر سے منہ پھیر لیتے ہیں. جب غیروں کی بات پر یقین کرنے لگتے ہیں نا, اور جب قرآن کی آیتوں کی بات ہو, معصومین کی روایت ہو, تو منہ پھیر لیتے تک, ارے یہ تو ہمارے مسلمان تو ملاؤں کے گردی پھرتے رہ گئے. تو قرآن اس منظر کو پیش کر رہا ہے کہ جب ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ تکبر سے منہ پھیر لیتے ہیں, اور علم یسما, ایسا لگتا ہے جیسے یہ سن ہی نہیں رہے, ان کے کان بہرے ہو گئے ہیں. فبشر ہو بعذاب علیم, ان کو بشارت دے دو کہ ان کے لیے سخت عذاب تیار ہے. تو اب ساتویں آیت میں اللہ نے کیا کہا کہ یہ لوگ تکبر سے منہ پھیر لیتے ہیں. تکبر کیا ہے؟ بس مختصر تذکرہ کرتی جاؤں, منزل قریب ہے. تکبر کیا ہے؟ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, مولا کائنات نہجل بلاغہ کے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں, پروردگار عالم نے جو کچھ شیطان کے ساتھ کیا, ابلیس کے ساتھ کیا, اس سے عبرت حاصل کرو, سبق سیکھا کرو. مولا کے جملے کہا, اس نے 6000 سال عرش پر اللہ کی عبادت کی مگر ایک لمحے کے تکبر نے سب کچھ ضائع کر دیا. اللہ نے کہا سجدہ کرو, میرا حکم ہے آدم کو. ایک لمحے کا تکبر, کیا تکبر تھا؟ مجھے آگ سے پیدا کیا ہے, اسے مٹی سے پیدا کیا ہے, تو میں کیسے اس کے آگے چھپ جاؤں, میں تو بڑھتا ہوں. ایک لمحے کے تکبر نے 6000 سال کی عبادت کو ضائع کروا دیا. تو مولانا کائنات کہہ رہے نجی بلاغہ میں شیطان کے واقعے سے سبق سیکھا کرو، اس لیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا اللہ ایک کو تکبر کی بنا پہ جنت سے نکال دے اور کسی بندے کو تکبر ہوتے ہوئے جنت میں بٹھا دے، ایسا نہیں ہو سکتا. مولانا نے دعوت فکر دی، کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ عادل ہے، وہ فیصلہ عدل سے کرتا ہے. ایک کو تو نکال رہا ہے، تکبر آ گیا نکل جا تو بہشت کے قابل نہیں ہے. اب کوئی مومن اتنے دل میں تکبر رکھے اور پھر اسے اللہ بہشت کا مالک بنا دے، بہشت کے اندر بٹھا دے، ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا ہم کے تکبر نہیں، ہم تو نہیں کرتے، نہیں ہے. اس طرح تکبر آتا ہے کہ اگر ہمارے بچے ہیں اور بہت اچھا سا کسی نے انکل نے ان کو دبئی سے کہیں سے بہت اچھا سا اسکول بیگ بھیج دے دیا، تحفے میں مل گیا، برتھ ڈے گفٹ مل گیا، کلاس میں گئے، سب سے اچھا ہمارا اسکول میں بیگ ہے، سب سے اچھی ہمارا پینسل باکس ہے، تو اس طرح سا بڑا فخر پیدا ہوا کلاس میں، کسی کے پاس بیٹھے میرے پاس. ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہے کبھی کبھی بھی اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر نہیں کرنا. شیطان نے کہتا نا، مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، کیوں جھکوں؟ جہاں یہ کمپیرزن پیدا ہوتا ہے ہم کچھ ہیں، بس وہی گڑبڑ ہو جاتی ہے. ہم نے بچوں کو سکھانا کیا ہے، نہیں اگر تمہارے پاس سب سے اچھا اسکول بیگ تمہاری کلاس میں، ایسا کسی کے پاس نہیں ہے. تم کو اللہ تیرا شکر ہے اور میرا فلاں دوست جس کو بہت پسند آتا ہے اللہ اس کو بھی دے دے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں جس درخت پہ پھل سب سے زیادہ ہوتے ہیں وہ اتنا ہی جھکا ہوا ہوتا ہے. تو اللہ جتنی نعمتیں دیتا جائے طبیعت میں جھکاؤ آ جانا چاہیے، انکساری آ جانی چاہیے. جو جتنا جھکتا ہے اللہ اس کو اتنا اٹھاتا ہے. تو اب تکبر کہاں آتا ہے؟ کہ ہم نے بچوں کی تربیت نہ کی، بچے کوئی چیز ملی تو ظاہر دن میں خیال آیا تکبر نہ بننے پائے. خواتین شادی میں گئے، سب سے اچھا ڈریس ہمارا تھا، ہماری کیا میچنگ کی جیولری تھی، محفل میں کوئی بھی ہماری طرح نہیں تھا. آیا تکبر، کمپیرزن. ہم سب سے جہاں یہ کمپیرزن ہو، ہم نے کسی اپنے آپ کا مقابلہ کیا؟ نہیں، تکبر نہیں. بزرگ اگر گھر میں فیملی میں لائق اولادیں ہیں تو وہ فلاں جہاں بیٹھتے ہیں وہ بزرگ کہ بھائی ان کے خاندان میں اتنے ڈاکٹر ہیں، ان کی فلاں بیٹی، فلاں پوتی، فلاں، نہیں تکبر نہ آنے پائے. اور اگر کسی عزادار امام کے دل میں تکبر آ جائے، میرے گھر کی مجلس میں اتنا رش ہوتا ہے، اتنی دیگیں پکتی ہیں، اتنی دور دور سے لوگ آتے ہیں، بس آ گیا تکبر. ایسی مجلس تو میرے پورے علاقے میں نہیں ہوتی، لوگوں کو تاریخ یاد ہے، اتنی دیگیں پکواتے ہیں، اتنی دیگیں پکواتے ہیں، اور اتنا مجمع ہوتا ہے کہ پورے محلے میں کسی گھر کی مجلس میں نہیں ہوتا، بس ضائع کر دیا. بظاہر آپ سمجھ رہے ہیں آپ اللہ کے لیے کریں، نیت کیا ہونی چاہیے؟ ہم اپنے گھر میں فرش عزا بچھا رہے ہیں اس لیے کہ حسین کی ماں بہشت کو چھوڑ کے آج ہمارے گھر پرسہ لینے آئے گی. جب شہزادی کے قدم میرے گھر میں فرش عزا پہ آ جائیں گے، میرا گھر جنت بن جائے گا. میں شہزادی کو پرسہ دوں گی، بس بی میرا پرسہ قبول کر لے. اب وہ مجلس میں چار لوگ آئیں یا 4000 لوگ آئیں، ہمیں سے غرض نہیں ہونی چاہیے. اور ہم اسی مجمع کے انتظار میں ہم کرتے کیا ہیں، ٹائم 4 بجے کا ہے، مجلس 6 بجے شروع ہو رہی ہے، آنے والے بھی زحمت میں، پڑھنے والے بھی زحمت میں، وقت کو ضائع کر رہے ہیں. وقت کیا ہے؟ مولا کائنات نجی البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے ہمیں وقت کی کرنسی دے کر دنیا میں بھیجا ہے. زیادہ راہ کماؤ، اس وقت کو استعمال کرو اس طرح، اتنا زیادہ راہ کہ قیامت میں کام آئے. ہم اس وقت کو ضائع کر رہے ہیں، لٹا رہے ہیں مجلس حسین کے ذریعے. تو بس تکبر نہ آنے پائے. اور جب یہ نہ ہو تو اللہ نے اب سورہ لقمان کی 8ویں اور 9ویں آیت میں خوشخبری دی. اور وہ خوشخبری کیا دی کہ پروردگار عالم کہتا ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو نیک عمل کرتے ہیں اور ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں، لہم جنات النعیم، ان کے لیے نعمتوں بھری جنت تیار ہے. پھر 9ویں آیت میں کیا کہا، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے. وہو العزیز الحکیم، وہ صاحب عزت ہے، وہ صاحب حکمت ہے، وہ وعدہ کر رہا ہے. اگر تم نے اپنے وجود سے تکبر کو نکال دیا، یہ گانے کی موسیقی کی محفلوں کو، بےہودہ گفتگو کو نکال دیا، تو ہم تمہیں ہمیشہ جنت کی بشارت دے رہے ہیں. تو بس عزادارانِ امام، مومن کے لیے تو جنت وہ مقام ہو جاتا ہے جہاں اس کا امام آ جائے. یہ فرش عزا جنت سے کم نہیں ہے، کہ اس فرش عزا پہ امام زمان آتے ہیں، سیدہ طہرہ آتی ہیں، ملائکہ آتے ہیں. مومن کو تو جہاں امام کا توسل مل جائے وہ مقام جنت بن جاتا ہے. ارادہ تھا میرا کچھ روایتوں کو بیان کرنے کا، مگر اب وقت اجازت نہیں دے رہا. اور پھر ایسے امام کہ جن کو اتنی محبت ہو ہم سے، میں نے آپ سے کہا تھا میری کوشش ہے، خدا میری توفیق میں اضافہ کرے، کہ میں روز امام زمان کی ایک توقیع مبارک آپ کے سامنے پیش کروں. امام کی ایک تحریری پیغام، توقیع مبارک امام کے ہاتھ کا لکھا ہوا تحریری پیغام. آج ایک پیغام، ایک چھوٹا سا روایت بیان کر کے مسائل کی منزل پہ آ جاؤں. امام زمان نے جو تحریری پیغام بھیجا، ان میں سے ایک یہ بھی تھا، ہم تمہاری دیکھ بھال میں اور تمہاری سرپرستی میں کوتاہی نہیں کرتے. سنیے حضرت حجت کے جملے, ہم تمہاری دیکھ بھال میں اور تمہاری سرپرستی میں کوتاہی نہیں کرتے. اگر ہم ایسا نہ کرتے تو تم پر بلائیں نازل ہوتی اور تمہارے دشمن تم کو جڑ سے ختم کر دیتے. آج کہاں کہاں زمانے میں ان کو مار دو جنت مل جائے گی. کوئی مٹا سکا حسینیت کو؟ نہ مٹے ہیں نہ مٹیں گے. کہ جس کے نام کو اللہ رکھنا چاہے, جو فاطمہ زہرا کی دعا ہو, اس قوم کو کون مٹا سکتا ہے؟ تو امام زمان کہہ رہے ہیں, حضرت حجت کہہ رہے ہیں, یہ ہم ہیں جو تمہاری دیکھ بھال کرتے ہیں, تمہاری سرپرستی کرتے ہیں. اگر ہم ایسا نہ کرتے تو تمہارے دشمن تم کو جڑ سے ختم کر دیتے. تو ایسے چاہنے والے امام, اور جب جب پکارو امام مدد کے لیے آتے ہیں. بس ایک روایت بیان کروں, کتاب انصار امام زمان سے, اس کا میں روایت ہے, ایک شخص تھا جس کا نام تھا یاقوت, اور وہ شخص, اس کا عقیدہ اہل سنت کا تھا, وہ شیعوں سے تعلق نہیں رکھتا تھا, اہل سنت کے عقیدے پہ تھا. اس کا نام تھا یاقوت, اس کے باپ بھی اہل سنت پہ تھے, اس کی ماں شیعہ تھی, اور یہ شخص عرب کے بیابانوں میں تیل بیچا کرتا تھا, غریب آدمی. ایک مرتبہ تیل بیچتے بیچتے ایک ایسے بیابان میں پہنچا کہ راستہ بھٹک گیا. اب صحرا, عرب کے صحرا, اب سمجھ نہیں آ رہا, اس طرف جاؤں تو گاؤں آئے گا یا اس طرف جاؤں تو دوسرا گاؤں آئے گا, راستہ نہیں پہچان پا رہا, بھٹک گیا. اب گرمی پیاس کی شدت پریشان ہوا, اب جس پر ان کا عقیدہ تھا ان کو پکارا, کوئی مدد کے لیے نہیں آیا. بس ایک مرتبہ خیال آیا کہ میری ماں جو شیعہ ہے, میری ماں نے مجھ سے کہا کہ ہم شیعہ جب کسی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں اپنے وقت کے امام کو پکارتے ہیں, یا ابا صالح ادرکنی, اور ہمارا امام فوراً ہماری مدد کو آ جاتا ہے. یہ سوچ کر اس نے کہا, آج میں اپنی ماں کے امام کو پکارتا ہوں, اگر وہ مدد کو آ گئے تو میں شیعہ ہو جاؤں گا. بس ایک مرتبہ اس نے انہی لفظوں کو دہرایا جس کی ماں نے سکھائے تھے, یا ابا صالح ادرکنی, آئیے امام میری مدد کیجیے, میں گمراہ ہو گیا, بھٹک رہا ہوں راستے میں. دیکھا دور سے ایک نورانی ہستی تشریف لا رہے ہیں, اور قریب آ کر امام راستہ بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ تم چلو گے, سڑک نظر آئے گی, بس اس سڑک کے قریب ہی گاؤں ہے. جب امام نے راستہ بتا دیا تو وہ شخص کہتا ہے, اس کا نام یاقوت تھا, وہ یاقوت کہتا ہے, کیا ایسا نہیں ہو سکتا امام, آپ کچھ دور میرے ساتھ چلیے. سنیے امام کا جواب. امام نے کہا, نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ اس وقت بھی مجھے دنیا کے ہزاروں گوشوں سے لوگ پکار رہے ہیں اور مجھے جا کر سب کو جواب دینا ہے. وہ امام آج بھی ہماری فکر میں ہے, اور ہزاروں جیسے ہم سوشل میڈیا پہ آ کے روتے ہیں نا, وہ امام بھی آ کے آنسو بہاتا ہے. ہمارا پرسہ اس امام کے لیے ہوتا ہے جو حسین کا بیٹا ہے, جو وارث ہے حسین کا. خدا جلد سے جلد اس کا ظہور کرے. یہ جو فلسطین میں خون بہ رہا ہے, یہ جو کشمیر میں خون بہ رہا ہے, جو مسلمانوں کا قتل عام ہے, وہ آئے اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے. بس ازادارو, ہم اس امام کو پرسہ دینے آئے ہیں, اس دکھیاری ماں کو پرسہ دینے آئے ہیں, حسین مظلوم کا. آج دو محرم ہو گئی, دو محرم کو حسین ابن علی کربلا میں داخل ہوئے ہیں. روایت میں یہ ہے کہ جب امام کی سواری کربلا کی زمین پر آئی ہے تو امام کی سواری کے قدم رک گئے, اب سواری آگے نہیں بڑھ رہی, بار بار سواری تبدیل کی جا رہی ہے, قدم آگے نہیں بڑھ رہے. ایک مرتبہ اس عرض کربلا پہ ایک غبار اٹھا اور امام کی ریشے مبارک پہ آیا. اب جو مٹی کی مہک محسوس کی تو حسین مظلوم نے کہا, میرے نانا کا وعدہ سچا ہے, یہ وہی زمین ہے, یہ وہی زمین ہے. امام پہچانتے تھے یہ عرض کربلا ہے, مگر پھر حضرت عباس علمدار سے کہا, جاؤ جا کر قریب کی بستی سے لوگوں کو بلا لاؤ اور پوچھو اس جگہ کا نام کیا ہے. کیوں امام نے بھیجا؟ اس لیے آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں نا, کچھ لوگ آ کے بولتے ہیں ٹی وی پر کہ ارے یہ شہزادوں کی جنگ تھی, یہ شہزادوں کی جنگ نہیں تھی, یہ حق و باطل کی جنگ تھی. حسین جانتے تھے کربلا ہے, مگر اتمام حجت کے لیے بلا بلا کے پوچھا کہ لوگوں جان جاؤ, ہم پہچان کے رکے ہیں, ہمیں یہاں پہ اللہ کا وعدہ پورا کرنا ہے. عباس علمدار بلا کے لائے, لوگوں سے پوچھا, آپ بارہا سنتی ہیں, کسی نے کہا شط الفرات ہے, کسی نے کہا اس جگہ کا نام ماریا ہے, کسی نے کہا اس جگہ کا نام کربوبلا ہے. جیسے ہی کربوبلا کہا, حسین ابن علی نے کہا, ہاں اس زمین کا نام کربوبلا ہے, یہ کرب کی زمین ہے, یہ بلا کی زمین ہے. عباس خیمے نصب کر دو, ہمیں یہی رہنا ہے, اور جاؤ عباس جا کے اس قبیلے کے سردار کو بلا لاؤ, مجھے اس زمین کو خریدنا ہے. ادھر عباس علمدار خیمے نصب کر رہے ہیں اور گئے کہ جا کے قبیلے کے سردار کو بلائے. ادھر مولا سواری سے اترے, عرض کربلا پہ کچھ قدم آگے بڑھے اور مولا حسین نے دیکھتے ہوئے کہا, کربلا کی فضاؤں میں نگاہ ہے اور مولا کہتے ہیں یہی تو وہ زمین ہے جہاں ہمارے جوان قتل کیے جائیں گے, یہی تو وہ زمین ہے جہاں میرے بچے ذبح کیے جائیں گے. عزادارا دل کہہ رہا ہے, ایسا لگ رہا ہے عرض کربلا پہ آ کے حسین اپنی مجلس پڑھ رہے ہیں, حسین اپنی مجلس پڑھ رہے ہیں, یہی میرے بچے ذبح کیے جائیں گے, یہی میرے جوان قتل کیے جائیں گے. عزادارو عباس علمدار نے خیمے نصب کیے, قریب کے قبیلے کے سردار کو بلا کے لائے. مولا حسین نے کہا, اے شخص میں اس زمین کو خریدنا چاہتا ہوں مگر اس زمین کو دو شرطوں کے ساتھ خریدوں گا. اس قبیلے کے سردار نے کہا, ہاتھوں کو جوڑ کے کہا, مولا جتنے دن چاہے رہیے مگر مولا اس زمین کو خریدے نہیں, اس زمین پہ جو بھی نبی گزرا روتا ہوا گیا, یہ زمین کسی کو نہیں پاتی, یہ کرب و بلا کی زمین ہے. امام حسین نے اس کے چہرے کو دیکھا اور کہا, تو نہیں جانتا مجھے قیامت تک یہی رہنا ہے مگر دیکھ میں اس زمین کو دو شرطوں کے ساتھ خریدوں گا. پہلی شرط یہ ہے اس زمین پر ہمیں قتل کر دیا جائے گا اور جب لشکر یزید اپنے فوجیوں کو دفنا کے لاشوں کو دفنا کے چلا جائے تو دیکھو تم اپنے گھروں سے نکلنا, ہماری لاشوں کو دفنا دینا, ہماری لاشوں کو دفنا دینا, جاؤ جا کر اپنی عورتوں کو بھیج دو. عورتیں آئیں, مولا نے کہا, دیکھو میں فرزند رسول ہوں, اگر تمہارے شوہر خوف سے نہ نکلے تم ان کو غیرت دلانا کہ یہ آ کر ہماری لاشوں کو دفنا دیں. جاؤ جا کر اپنے بچوں کو بھیج دو. اب بچے آئے اور آ کر کہتے ہیں, مولا حسین کہتے ہیں, دیکھو میں فرزند رسول ہوں, اگر تمہارے ماں باپ خوف سے نہ نکلے تو تم کھیلتے کھیلتے آنا, ایک ایک مٹھی خاک ہماری لاشوں پہ ڈال دینا. عزادارو میرا دل چاہتا ہے میں ہاتھوں کو جوڑ کے مولا حسین کی بارگاہ میں کہوں, مولا حسین آپ کی طرح اس کائنات میں کوئی مظلوم نہیں ہے, ارے جس کی ماں کے محل میں دنیا کا پانی ہو اس کا بیٹا تین دن پیاسا رہا, جس کا باپ ابو تراب ہو اس کا بیٹا مٹی میں دفنانے کو بے چین ہے. بچوں سے کہہ رہے ہیں مولا ہماری لاشوں پہ مٹی ڈال دینا. اور پھر کہا, ہماری دوسری شرط یہ ہے, ہماری دوسری شرط یہ ہے کہ دیکھو ہم لا وارث نہیں ہے, ہمارے وارث آئیں گے, ہمارے چاہنے والے آئیں گے, ہمارے زائر آئیں گے, ہمارے زائر کا احترام کرنا, حق مہمانی ادا کرنا. عزادارو آؤ مولا حسین سے کہیں, مولا آپ نے دو محرم کو کربلا کی زمین پہ بھی ہمیں یاد کیا, میرے زائر آئیں گے ان کا خیال رکھنا. ارے مولا آج دو محرم ہے, ہم فرش عزا پہ آپ کو یاد کر رہے ہیں. اور عزادارو یاد رکھو یہ جائے قبولیت ہے, ہر وہ دل جو حسین کے روزے پہ جانے کے لیے تڑپ رہا ہے, زائر حسین بننا چاہتا ہے, دعا کرو مولا نہ ہم سے یہ فرش عزا چھوٹے نہ ہم سے روزہ حسین چھوٹے, اور مولا ہم آپ کی محبت کا حق ادا نہیں کر سکتے مگر مولا اتنا وعدہ ضرور کرتے ہیں جب تک زندہ رہیں گے فرش عزا بچھاتے رہیں گے, آپ پر روتے رہیں گے, ماتم کرتے رہیں گے. على لعنة الله وعلى القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار رہا تجھے محمد و آل محمد کے مصائب کا واسطہ, تجھے شہداء کربلا کا, اسیران کربلا کا واسطہ, ہماری اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرما لے. پاک پروردگار ہماری اس قلیل عبادت کو وسیلہ بنا دے, بانیان مجلس, حاضرین مجلس, سننے والوں, پڑھنے والوں, جو اس فرش عزا کی خدمت میں مصروف ہے بارلہ سب کے دلوں کی حاجتوں کو پورا کر دے. پاک پروردگار اس قلیل عبادت کو وسیلہ بناتے ہم سب کے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما دے.
پاک پروردگار ہم سب دلوں میں حاجتیں لے کے آئیں، تجھے واسطہ عباس کے کٹے شانوں کا، تجھے علی اکبر کی جوانی کا واسطہ، معبود ہم سب کے دلوں میں جو جو حاجتیں ان کو پورا کر دے، جو جو متمنی حج و زیارات اسے حج و زیارت سے مشرف فرما، جو لا ولد اسے اولاد عطا فرما، جو رزق کی پریشانی میں خدایا اس کے رزق کو اس پر کثیر کر دے، برکت دے دے پاک پروردگار، جو جو مولانا آل محمد میں بیمار ہیں، تجھے واسطہ بیمار کربلا کا، تجھے واسطہ فاطمہ صغرا کا، جو جو بیمار ہیں خدایا انہیں غیب سے شفا کلی عطا فرما، بارالہ جو ماں بھی اولاد کے کسی دکھ میں ہو خدایا اس کے دکھ کو دور کر دے پاک پروردگار، دنیا میں ہونے والے مظالم، یہ جو مسلمانوں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں خدایا ان مظالم سے انتقام کے لیے حضرت حجت کے ظہور میں تاجیل فرما پاک پروردگار، جو امام زمانہ ظہور کریں اور صدا دیں تو لبیک کہنے والوں میں ہم اور آپ سب آگے آگے ہوں پاک پروردگار، ہماری آنکھوں سے بہنے والے ان آنسوؤں کو وسیلہ بنا دے، ان آنکھوں میں وہ نور دے دے کہ ہم نور امامت کی زیارت کر سکیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، حسین